Nico.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، آج کی مجلس میں جو سورۃ الصف کی تلاوت کی گئی ہے، اس سورت کا نام سورۃ الصف رکھا گیا اس لیے کہ اس میں چوتھی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں صف بنا کر، کأنہم بنیان مرصوص، جیسا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. تو چونکہ اس میں لفظ آیا ہے صفن کا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الصف رکھا گیا. اور اس آیت کا ایک شان نزول ہے، اور شان نزول احادیث شریفہ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ غزوہ بدر کے بعد بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، تو ان کو بڑی تمنا تھی کہ دوبارہ جہاد ہو اور ہمیں اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملے. بعض حضرات نے یہ کہا کہ اگر اب کے ہوا تو ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے. اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ صحابہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان آپس میں بات ہوئی کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہو. اور ان حضرات نے آپس میں یہ کہا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے تو ہم بس اس کو ضرور کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اتنی ہی محنت اٹھانی پڑے. تو یہ ان حضرات نے کہا. تو یہ سورت نازل ہوئی اور اس طریقے سے نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حضرات کو جمع کیا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ نے آپس میں بیٹھ کر بات کی کہ ہم حضور سے پوچھیں کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، سب سے بہترین عمل کون سا ہے. تو ہم نے کہا تم پوچھو، انہوں نے کہا تم پوچھو، اسی میں مجلس برخاست ہو گئی. اور اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورت نازل فرمائی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کے آپ نے یہ سورت ان پر تلاوت کی شروع سے لے کر آخر تک. وہ یہ سورت ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی، آیات ٹکڑوں کی شکل میں نازل نہیں ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی، اور اس میں یہ بات ان کو بتلائی گئی کہ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. سب سے بہترین عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، یہ سب سے بہترین عمل ہے. لیکن ساتھ ساتھ ابتدا میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی اس صورت کے اندر کہ دیکھو، آدمی کو مستقبل کے بارے میں دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ اگر موقع ہوا تو میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا، کیونکہ عام طور سے یہ ان دعووں کے اندر آدمی پورا نہیں اتر پاتا. تو آدمی کو دعوے نہیں کرنے چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. البتہ جب وقت آیا عمل کا، اس وقت میں آدمی کو عمل کرنا چاہیے اور اپنے مردانگی کے جوہر دکھانے چاہیے. یہ ہے اس کا شان نزول. اور یہ سورت احادیث مسلسلہ میں سے بھی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ پوری سورت پڑھ کر سنائی، اور جن صحابہ کے سامنے سنائی گئی تھی انہوں نے تابعین کو پڑھ کے سنائی، اور تابعین نے تبع تابعین کو پڑھ کے سنائی، اور ہر ایک نے کہا کہ مجھ سے صحابی نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت پڑھ کے سنائی تھی، میں تمہیں سناتا ہوں. اور پھر تابعی نے آگے کہا تبع تابعی سے کہ صحابی نے مجھے اس پڑھ کر سنائی تھی، میں تمہیں سناتا ہوں. ترا حسن علیہ وانا اسمع. تو یہ حدیث مسلسل بھی ہے کہ جس میں ہر استاد جب آگے یہ روایت کرتا ہے تو پوری سورت پڑھ کے سناتا ہے. اب اس سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں. آسمانوں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، طرح طرح کے فرشتے ہیں، وہ سب اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں. اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں. اب یہ کہ پاکی کس طریقے سے بیان کرتی ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، درخت ہے اور جناب جتنے بھی نباتات، جمادات، حیوانات، ساری چیزیں اور سیال، جامد جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہوں مگر ہمیں معلوم نہ ہو. اس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ان من شیئن الا یسبح بحمدی ولکن لا تفقهون تسبیحہم، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. ولکن لا تفقهون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. اور آپ نے روایات میں پڑھا ہوگا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہمارے ساتھ پر ایسا بھی گزرا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور کھانے کی تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی. معلوم ہوا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر بھی فرما دیتے ہیں، اور وہ چیزیں جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں تو وہ حقیقت میں بے جان نہیں ہے. اب جس زمین پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ آدمی جس زمین کے اوپر گناہ کرتا ہے آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بے جان ہے، لیکن زمین جو سارا ریکارڈ تیار کرتی ہے اور آخرت کے اندر یہ زمین گواہی دے گی کہ ہمارے اوپر یہ عبادت کی گئی تھی، ہمارے اوپر یہ گناہ کیا گیا تھا. تو جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، اور یہ صرف ریکارڈ بے جان ہے لیکن سب ریکارڈ کر رہا ہے، تو آدمی جو ہے چیزوں کو بے جان سمجھتا ہے لیکن ان کے اندر جان ہوتی ہے، اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. اور بعض ہمارے علماء صوفیہ نے فرمایا کہ انسان جو عبادت کرتا ہے وہ تمام قسم کی عبادات ہیں جن کے اندر قیام بھی ہے اور رکوع بھی ہے اور سجود بھی ہے، لیکن باقی جتنی کائنات کی چیزیں ہیں کوئی حالت قیام میں ہے. چنانچہ درخت جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے حالت قیام میں ہیں، اور جتنے چوپائے ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں وہ سب کے سب حالت رکوع کے اندر ہیں، اور جتنے زمین پر بیننے والے جانور ہیں وہ سب کے سب حالت سجود میں ہیں. تو کوئی قیام میں ہے اور کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے اور سجدہ بھی کرتا ہے. تو انسان جو ہے مسلمان یہ جامع العبادات ہے، تمام عبادات کو جمع کرنے والا ہے. بلکہ قرآن حکیم کی ایک اور آیت سے، 14 سپارے کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سائے جو ہے نا یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، سائے بھی سجدہ کرتے ہیں. اگر وہاں پڑھوں گا آپ لوگوں کے پاس سجدہ واجب ہو جائے گا، اس لیے پڑھتا ہوں. سورۃ النحل کی آیت ہے، آپ جا کر وہاں دیکھ سکتے ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، غالب ہے ہر چیز پر، اس کی حکومت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور ساری مخلوقات اس کے قبضے میں ہیں. اب سوال یہ پیدا کرتا ہے ساری مخلوقات اس کے قبضے میں، اس کی مرضی کے خلاف کام کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً آگے فرما دیا غالب ہے مگر حکمت والا ہے.
وہ غالب ہے، حکمت والا، غالب تو ہے مگر حکمت والا ہے. اس حکمت کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے کہ چلو کر کے دیکھو کتنا اچھلتے اچھلنے. تو وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمان میں ہیں اور وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا. آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ بڑی اہم ہدایت ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو، تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرتے نہیں ہو؟ اے ایمان والو، تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ باتیں کہو جو کرتے نہیں ہو. معلوم ہوا کہ مسلمان کو اور ایمان والے کو دعوے نہیں کرنے چاہیے، مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو دعوے نہیں کرنے چاہیے. اور آج کل یہ بھی ایک مصیبت ہے، آپ دیکھیں اخباروں میں دعوے اور رسالوں میں دعوے اور لیڈروں کے دعوے اور جناب جو جہاد کے کرنے والے ان کے دعوے، ہم یوں کر دیں گے اور لال قلعے میں جھنڈا لہرا دیں گے اور فلاں یہ کر دیں گے اور فلاں وہ کر دیں گے. ارے دعوے چھوڑ دو، ان دعووں کا کچھ حاصل نہیں ہے، ان دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، ان باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان باتیں کرنے سے اور نقصان ہوتا ہے. باتیں نہیں کرنی چاہیے، آدمی کو خاموش رہنا چاہیے، البتہ وقت پر کام ٹھیک ٹھیک کرنا چاہیے، ٹھیک ٹھیک نشانہ لگانا چاہیے اپنے وقت پر. جو کام کرنے کا ہے وہ کرنا چاہیے. اب مسلمانوں، ہماری مسلمان سے بڑا میں اور آپ، ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ ہماری زبانیں لمبی ہو گئی، ہاتھ اور پاؤں ہمارے ڈھیلے ڈالے ہیں، وہیں بیٹھے رہتے ہیں، اپنا بولتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں اور بیان بازی ہوتی رہتی ہے. نتیجہ یہ کہ پائیں پائیں فش، عمل کے اندر آ کے کچھ نتیجہ نہیں. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کرنا، اے ایمان والو، تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بڑی غضب کی بات ہے، بڑی ناپسندیدہ بات ہے، نفرت والی بات ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. اور یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ اور اللہ کے ہاں یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو دو آیتیں ہیں، ان کا تعلق دعوت سے نہیں ہے بلکہ دعوے سے ہے. اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو دو آیتیں ہیں، ان کا تعلق دعوت اور تبلیغ سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق دعوے سے ہے، دعوے کرنے سے. اس میں جو منع کیا گیا ہے وہ دعوی کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم کیوں ایسے دعوے کرتے ہو جس کو نبھا نہیں سکتے؟ لیکن دعوت اور تبلیغ، اس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں، اس نیکی کی طرف دوسرے کو دعوت دے سکتے ہیں، اس خیال پر کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس نیکی کی توفیق عطا فرمائے. میں تو بے نمازی ہوں، لیکن چلو اس کو نماز کیوں ہے، دعوت دوں، آج میں بھی پڑھ لوں، یہ بھی پڑھ لے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی نمازی بنا دے اور اس کو بھی نمازی بنا دے. اسی لیے تمام علماء اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ ان دونوں آیتوں کا تعلق دعوت سے نہیں بلکہ دعوے سے. دعوت منع نہیں، تبلیغ منع نہیں، دین کی دعوت دینا منع نہیں، البتہ دعوے کرنا یہ منع ہے. ایک آدمی تہجد نہیں پڑھتا، لیکن تہجد کے بجائے وہ اس نیت سے بیان کرتا ہے کہ میں لوگوں کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے میرے بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے تو تہجد بھی پڑھ لے، جب وہ پڑھ لے گا شاید میری نجات کا ذریعہ بن جائے، میں تو گناہگار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے مجھے نجات عطا فرما دے اور شاید ان کی برکت سے مجھے بھی تہجد کی توفیق ہو جائے. تو اگر اس نیت سے وہ تہجد کی دعوت دے گا، تہجد کی تبلیغ کرے گا، تہجد کے فضائل بیان کرے گا، چاہے خود تہجد نہ پڑھتا ہو، وہ منع نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آدمی جب دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، تو اسٹائل آپ اختیار کرتا ہے، جیسے مان لو کہ میں بڑا بڑے ہوں اور میں بڑا اس پر عمل کرتا ہوں، تو اس دعوت کے اندر کیا آ جاتا ہے، دعویٰ آ جاتا ہے. اس دعوت کے اندر دعویٰ آ جاتا ہے اور یہ دعویٰ بہت بری چیز ہے. دعویٰ کرنا کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں, یہ میں اردو میں مثلا مشہور ہے, میں کے گلے پر چھری, جو زیادہ ہی میں کرتا ہے کرتی ہے اس کے گلے پر چھری چلتی ہے. تو یہ سمجھنا کہ میں ایسا میں ایسا یہ ساری مصیبت ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں لیکن گناہگار سمجھ کر دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خود دعویٰ نہ کریں کہ میں ایسا اور میں ایسا. اور اگر آپ نے دعویٰ شروع کر دیا کہ میں ایسا اور میں ایسا اور میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا, یہ دعویٰ ہے, اور یہ دعویٰ جو ہے وہ بہت بری چیز ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرتے نہیں ہو, کبورا مقتن عند اللہ, اللہ کے ہاں یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے, ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو. چنانچہ کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم کا حال یہی تھا کہ خاموش رہتے تھے. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, تعبیر فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا, 7 دن میں ان کے ساتھ رہا, ایک مرتبہ بھی انہوں نے کوئی بات اپنے بارے میں ارشاد نہیں فرمائی کہ میں نے جہاد کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں فلا فلا جہاد میں شریک رہا, حالانکہ تمام جہادوں میں وہ شریک رہے اور اتنی بھی ان کی خدمت یا اچرا مبشرہ میں سے ہیں, لیکن خاموش, بس جو ہو گیا سو ہو گیا, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو بس اس کے یہاں بیڑا پار ہے. اب یہ دعوے کرنا اور اس کے اپنی باتیں بیان کرنا یہ ایسی خرابی ہے کہ جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نہ فرمائے دینداروں میں کثرت سے پھیلی ہوئی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جو کرتے نہیں ہو, اللہ کے ہاں یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو کرتے نہیں. اس لیے آدمی کو کبھی بھی دعوے نہیں کرنے چاہیے, بڑی بڑی اونچی اونچی باتیں نہیں کرنی, سیدھی سادھی مسلمانوں والی باتیں کرو اور زیادہ دعوے نہ کرو. ہمارے شیخ تھے حضرت حاجی محمد شریف صاحب قدس اللہ صدرہ, انگریزی کے پروفیسر تھے لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب کمالات سے نوازا تھا. تو حضرت فرماتے تھے, ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ دعویٰ اس راہ میں مر گئے گی, دعویٰ اس راہ میں یعنی اللہ کے راستے میں دعویٰ کرنا مر گئے گی, ہلاک کرنے والی چیز. اور پھر ایک بات ارشاد فرمایا کہ حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, فرمایا اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو چپ ہو جاؤ, نہ تو یہ کہو کہ مجھے محبت نہیں ہے اور نہ یہ کہو کہ مجھے محبت ہے, چپ ہو جاؤ. فرمایا اس لیے کہ جب تم یہ کہو گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے تو کفر ہو, کیونکہ مومن ہو اس کو تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے, اور اگر یہ کہتے ہو کہ ہاں مجھے محبت ہے تو یہ دعویٰ ہے, اور اس دعوے کے اوپر پورا اترنا سخت مشکل ہے, اس دعوے کے اوپر پورا اترنا سخت مشکل ہے. دعویٰ کرنا آسان ہے مگر, اور اللہ تعالیٰ ماں فرمائے بزرگ تھے, ان کا قصہ کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اس اشعار کہہ دیے, اور اشعار بھی اس قسم کے تھے کہ پروردگار میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں تو جس طریقے سے چاہے مجھے آس پاس, ایسا سخت جملہ کہنے ہوا کیا, پیشاب بند ہو گیا اللہ کی بات. اب پیشاب بند ہو گیا, پیشاب نہیں آ رہا, اب سخت پریشان. اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو میں نے اتنی اونچی بات کہہ دی تھی بے وقوفی میں, یہ گڑبڑ ہوئی. تو محلے کے بچوں کے پاس گئے اور کہا کو جو ہو لے امی کو ملک کا داد, اپنے جھوٹے چچا کے لیے تم دعا کرو, اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو. اور پھر جناب توبہ کی اور استغفار کی, اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف دور کر. تو یہ کہنا کہ ہم یہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے, ہمیں تو پھانس چک جائے تو اچھلتے پھرتے ہیں کہ پھانس کسی طریقے سے نکل جائے. تو وقت پہ ڈٹے رہنا, استقامت اختیار کرنا اور جہاد میں جمے رہنا, نامساعد حالات میں بھی دین پر استقامت اختیار کرنا, یہ آسان کھیل نہیں ہے, یہ مشکل کام ہے. لیکن جو لوگ چپ رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں, دعویٰ نہیں کرتے, وہ ان راہوں سے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے گزر جاتے ہیں. اور جو آدمی دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ کیا اور پھنسا, اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس راستے میں کبھی بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرتے نہیں ہو. اللہ کے ہاں یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو. اب پہلے تو یہ بات فرما دی کہ دیکھو دعوے نہ کیا کرو. اب صحابہ نے سوال کیا کیا تھا؟ سوال یہ کیا تھا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو ہم پوری کوشش کر کے وہ کام کریں گے, اس کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے بہترین عمل تو جہاد ہے, اب کرو جہاد. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ, بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. صف بنا کر کأنہم بنیان مرصوص, جیسا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار. تو اللہ تعالیٰ کو جو عمل بہت محبوب ہے ان میں سے بہترین عمل جو ہے وہ جہاد ہے. اس لیے کہ جہاد میں آدمی اپنا پیسہ بھی لگاتا ہے, اپنا مال بھی لگاتا ہے, اور اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اس کا بہترین نمونہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی. صحابہ تابعین تبع تابعین, آپ غور کیجئے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کی جو فوج تیار ہوئی اس پر حکومت نے کسی بادشاہ نے ایک پیسہ خرچ نہیں کیا. صحابہ نے جو کچھ خرچ کیا اپنی طرف سے خرچ کیا, جہاد جو کیا تو قرض لے کر اور محنت کر کے اور مشقت کر کے اور رزق حلال. ورنہ دنیا میں جو فوجیں تیار ہوتی ہیں تو وہاں پہ جو حکومتیں وہ تیار کرتی ہیں ان کو. اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے جو کام لیا وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے خود اپنے جذبے کے ساتھ جہاد کیا, اپنی جان لگائی, اپنا مال اس کو خرچ کیا, اپنا وقت اس کے اندر لگایا. تو یہ افضل ترین عمل ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے. بلکہ اگر جہاد نہ بھی کر سکے تو آپ کو معلوم ہے ہر مسلمان کو یہ تمنا رکھنی چاہیے اور ارادہ رکھنا چاہیے کہ اگر کبھی وقت آیا تو میں جہاد کروں گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مرے اور اس کے دل میں کبھی جہاد کا خیال بھی نہ آیا ہو تو مات علی شعبۃ من النفاق, اس کا نفاق پر انتقال ہوگا, اس کی مسلمان کی پکی مسلمان کی موت نہیں آئے گی. اس لیے ہر مسلمان کو دل میں یہ تمنا, یہ خواہش اور یہ ارادہ رکھنا چاہیے کہ اے پروردگار میں کمزور ہوں, فی الحال جہاد نہیں کر پا رہا, لیکن اگر کبھی آپ کے راستے میں وقت لگانے کا یا آپ کے راستے میں مال دینے کا یا آپ کے راستے میں جان قربان کرنے کا وقت آیا تو اے پروردگار میں پوری کوشش کروں, آبا نہ کرو بلکہ یہ ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا آپ میری مدد کرنا. زبان سے کچھ نہ دل کرے, زبان سے کہنے میں خرابی ہوتی ہے, ہماری زبانیں زیادہ ہیں اور ہاتھ پاؤں اور دل کچھ نہیں. تو زبان سے کچھ نہ کہ مگر دل میں یہ پکا ارادہ رکھ کے کہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اپنی جان قربان کروں گا اور سیدھا جنت میں جاؤں گا. تو اس کو اللہ تعالیٰ کرنا, بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں سخت بنا کر. اور یہاں یجاہدون نہیں فرمایا بلکہ یقاتلون فرمایا, اس لیے کہ جہاد تو اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں. چلو فرد بھی جہاد ہو سکتی ہے, تبلیغ بھی جہاد ہو سکتی ہے, ہمارا پڑھنا پلانا بھی جہاد ہو سکتا ہے, لیکن قتال جو ہے وہ قتال ہی ہے. قتال کا مطلب لڑائی, یعنی کافروں کے ساتھ. تو کافروں کے ساتھ جو جہاد اور قتال ہے یہ اللہ کے راستے میں بڑا محبوب آتا ہے. لیکن اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ شرط لگائی صفا, کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں صف بنا کر جہاد کرتے ہیں. اشارہ کیا کہ یہ جہاد جو ہے یہ کوئی افراتفری کا کام نہیں ہے کہ دو ادھر کر رہے, تین ادھر کر رہے, ایک ادھر کر رہا ہے, یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا جہاد. یہ جہاد جو ہے یہ صف بنا کر ہوتا ہے, نظم و ضبط سے ہوتا ہے, اس میں امیر ہوتا ہے, امیر کے ساتھ وہ سارے ماتحت ہوتے ہیں, ان کو مورچے پر بٹھایا جاتا ہے, جگہ متعین کی جاتی ہے, پلاننگ کی جاتی ہے, نظم و ضبط ہوتا ہے, اس کے ساتھ جہاد ہوتا ہے. الرٹ اب جو ہے ہنگامہ کر دینا, ادھر ادھر ہنگامے کر دینا, یہ جہاد میں داخل نہیں ہے. اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہو صف بنا کر. اسی لیے نماز کے اندر بھی صف ضروری ہے, اور قتال کے اندر بھی سب ضروری ہے. اب ظاہر ہے جب سب بنائی جائے گی تو سب کے اندر ایک امیر ہوگا, چنانچہ سارے فقہا کا اتفاق ہے کہ جہاد اس وقت جائے گا جب امیر ہو آپ کا, الگ تب آپ جہاد نہیں کر سکتے, ورنہ وہ جہاد جہاد نہیں رہے گا, فساد میں تبدیل ہو جائے گا. اس جہاد کو فساد سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں نظم و ضبط ہو, اس میں سب ہو, اس میں امیر ہو, طریقے سے جہاد کیا جائے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ صفا, اللہ کے راستے میں وہ قتال کرتے سب بنا کر, کانہم بنیان مرصوص, جو گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اور یہ جو سب بندی ہے آج کل ہم نے اس کو بھی دین میں داخل نہیں کر رکھا, یہ قتال لگانا سب کے اندر کرنا, اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انگریزوں کا کام ہے. حالانکہ آپ دیکھو قرآن مجید میں آ رہا ہے آپ نماز میں سب بناتے ہو, سب میں اگر کوئی آگے پیچھے ہو گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا, ایک کا پیٹ آگے نکلا ہوا ہے, خود آگے نکلا ہوا ہے, تو یہ گناہگار ہوگا, اس کو چاہیے بالکل سیدھ میں رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع نہیں کراتے تھے بلکہ آپ دیکھتے تھے کہ لوگوں کی صفیں صحیح بن گئی یا نہیں بن گئی, اور حتیٰ کے بعد آپ کندھوں ہاتھ لگا دے دے کہ کندھے سب کے برابر, ایسا نہ ہو کہ کسی کا کندھا آگے نکلا ہوا ہے کسی کا کندھا پیچھے, کندھوں کے ساتھ سب کے برابر فرما دے. نماز کے اندر سب کا ایسا اہتمام تھا, اور یہاں جہاد کے اندر جبکہ لڑائی لڑی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ قاتلون فی سبیلی ہی سب تھا. اور سورت الفجر میں قرآن مجید کی آیت ہے وجاء ربک والملک صفا صفا, آپ کا پروردگار آیا, آپ کا رب آیا اور فرشتے بھی آئے سب سب بنا کر. تو میدان محشر میں جو فرشتے آئیں گے وہ بھی ابھی تک نہیں آئیں گے, وہ بھی سب بنا کر طریقے سے آئیں گے, بل ملک صفا صفا. اور سورہ اما یتسالون میں بھی فرمایا گیا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, یہ وہ دن ہوگا کہ جبریل علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور سارے فرشتے کھڑے ہوں گے سب بنا کر, لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, اور بات نہیں کر سکیں گے مگر وہ شخص جس کو رب رحمان تبارک و تعالی اجازت دیتے ہیں. اب دیکھیں جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر سب کا ذکر, نماز کے اندر سب, جہاد کے اندر سب, اور جناب وہ فرشتے جو آئیں گے سب, جبریل علیہ السلام جو کھڑے ہوں گے وہ میں یقین روح الملائکہ تو سب تھا. اب ہم چاہتے ہیں اللہ سب کام کرے, حالانکہ سب بنا کر یہ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ آ رہا ہے, اس لیے سب بنانا, اتار بنانا, طریقے سے کام کرنا, کسی کو گولی نہ مارنا, یہ سب کسر اسلام کے احکام میں داخل ہے. مگر مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ نہ قرآن مجید پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں, بس اپنا ادھر ادھر کی کچھ باتیں ہیں, کہانیاں وانیاں وہ سن لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ یقاتلون فی سبیلہ صفا, کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں قتال, اور جب قتال میں جنگ میں سب بنانا ضروری ہے تو عام زندگی کے اندر بھی سب بنانا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب نماز میں سب ضروری اور قتال میں لڑائی میں سب بنانا ضروری, تو اگر آپ چیز خریدیں اور ٹکٹ خریدیں اور فلا خریدیں اس میں بھی سب بنانا ضروری ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آیات سے اور حاجی سے معلوم ہوتا ہے کہ طریقے سے کام کرنا چاہیے, منظم زندگی گزارنی چاہیے. یہ جو الٹ زندگی ہم گزارتے ہیں یہ کوئی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے, اس سے ہٹی ہوئی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں سب بنا کر کے پال کریں, کان نہ ہم بنیان مرسوس, گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حد موسیٰ اور حد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا, اور کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین اور منافقین تکلیفیں پہنچاتے ہیں, اسی طریقے سے حد موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئی, حد عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئی, کیونکہ یہ دین کا جو راستہ ہے اس میں مخالفوں سے سامنا کرنا ہی پڑتا ہے, اس میں سوائے صبر اور ضبط کے اور کوئی صورت نہیں ہے. جب تک آپ میں صبر نہیں ہوگا, ضبط نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ دین کا کام نہیں کر سکتے. تو فرمایا اس قال موسیٰ لقومہ, اس وقت کو یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا یا قوم لم تؤذوننی, اے قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو, وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم, اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. فلما زاغوا, لیکن جب وہ پھر گئے یعنی بنو اسرائیل عذاب اللہ قلوبہم اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یهد القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ قوم فاسقین کو ہدایت نہیں دیتے. آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ یا بنی اسرائیل اے بنو اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف اور میں تصدیق کرتا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. اور جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اب اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ذکر کی گئی اور یہ بات بتلائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے دین کا کام کیا تو انہوں نے ایک طرف تورات کو بھی باقی رکھا چنانچہ جتنے بھی علماء اور تاریخ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی احکام شریعت کے نئے نازل نہیں ہوئے تھے بلکہ جو احکام تورات میں تھے وہی احکام عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باقی رکھے گئے. اس کو فرمایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا کہ تورات میں جو کچھ احکام ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ خبر بھی دی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. وہ مبشرن بے رسول یا تین امباد اسم و احمد اور میں بشارت دے رہا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اور جن کا نام احمد ہوگا. اور جب حضرت عیسیٰ ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے. اب یہ تورات میں انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی یہ باقی ہے یا نہیں ہے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس موضوع پر تفسیر حقانی میں بھی بہت کلام ہے. اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حالانکہ اب انجیل اور تورات کے اندر بڑی تحریف ہو چکی ہے یحرفون الکلیم عن مواضعه بڑی تحریف ہو چکی ہے لیکن تحریف ہونے کے باوجود اب بھی جو یوحنا کی انجیل ہے اس میں فا قلیب کے عنوان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اب بھی موجود ہے اور اس پر بڑی تحقیقی کتابیں ہیں جن کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. تو جو بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پوری ہوئی. اور کتابوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی اور عیسائی رہتے تھے وہ اکثر وہ تھے جو یہ پیشین گوئیاں سن کر مدینہ منورہ آئے تھے. ان کو اندازہ تھا کہ نبی کے آخر الزمان جب ظاہر ہوں گے تو وہ اسی علاقے کے اندر ظاہر ہوں گے. چنانچہ یہودی ہجرت کر کر کے اور عیسائی ہجرت کر کر کے یہاں آئے ہیں مدینہ منورہ تاکہ نبی آخر الزمان کا جب ظہور ہو تو ہم ان کے ساتھ ان کے متبعین اور ان کے ساتھ مدد کرنے والے بنے. لیکن ہوا یہ کہ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ جو نبی آخر الزمان آئیں گے وہ ہماری نسل میں سے ہوں گے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بنو اسرائیل تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. کس سے ان کو ناگواری؟ اور چنانچہ قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کہ یہودی جو ہیں حضور کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جس طرح آدمی کو اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا اسی طرح ان یہودیوں کو حضور کے نبی برحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن یہ جانتے تو ہیں مگر مانتے نہیں. اسی سے مسئلہ نکل آیا کہ خالی جاننا کافی نہیں بلکہ ماننا بھی ضروری ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا اور ان کا نام احمد ہوگا. آج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے اور حالانکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. فرمایا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کے ذریعے, پھونکے مار کر اللہ کے منہ نور کو بجھا دیں, اور اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر ناپسند ہی کیوں نہ کرے. چنانچہ آپ کو پتا کہ ایک زمانہ تھا کہ اسلام جو تھا صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تھا, اور چند ہزار افراد تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور آج پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ایک جال پھیلا ہوا ہے. قلیلی جگہوں کے اوپر الحمدللہ مسلمان قابض ہیں, صرف اتنی بات ہے کہ باتیں زیادہ کرتے ہیں کام کم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھا دیں اپنے منہ کے ساتھ, لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنا نور پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان پر ان کو اس کو ظاہر کر دے اگرچہ مشرکین اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں. یہ تو تھا سورۃ الصف کا پہلا رکوع. دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ اے ایمان والو, کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت, اے ایمان والو کیا میں تمہیں بتلاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی. تم چاہتے ہو کہ تجارت ہو, تجارت بھی ایسی ہو جو نفع ہی نفع ہو, لیکن نفع تو ہو مگر کم از کم عذاب سے تو بچ جاؤ. تو ایسی تجارت تمہیں بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دینے والی ہو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو, هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, کیا میں تمہیں پتا بتلاؤں ایسی تجارت کا جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے. اور پھر آگے اس کو تجارت رکھنا ہے, وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسول وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وہ تجارت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, رسول پر ایمان لاؤ, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی مال سے اور اپنی جان سے. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور فرمایا کہ اللہ اگر تم یہ کام کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں داخل کرے گا ہمیشہ رہنے والے جنتوں میں, اور وہ بڑی کامیابی. تو یہ تجارت بتلائی گئی کہ اے ایمان والو اگر تجارت کرتے ہو تو یہ کرو, کیا؟ کہ جنت لو اور جان مان وقت لگاؤ. جنت لو اور جان, اسی کو قرآن مجید نے اس تجارت کو ایک اور جگہ میں ذکر کیا گیارہویں پارے میں, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالی نے مومنین سے ان کی جانیں خرید لی, مال خرید لیا, اس کے بدلے میں ان کو جنت دی. تو جنت سستی نہیں, بلکہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان صلاۃ اللہ غالیہ الا ہی الجنہ, خبردار اللہ کا سامان مہنگا ہے, اللہ کا سامان مہنگا ہے, جنت مہنگی ہے سستی نہیں ہے, اور اللہ کا سامان جنت ہے. لیکن جنت کم ملے گی جو آدمی جہاد کرے اپنے مال کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ, اور وقت کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اب یہ جو قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو کیا تمہیں بتلاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے, اللہ پر اور رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مال اور جان کے ساتھ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ وقت اور پیسہ اور محنت لگانی چاہیے. اگر آدمی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ وقت, 24 گھنٹے ہیں آپ جناب, 10 گھنٹے 8 گھنٹے ملازمت کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, کما لو, بیوی بچوں کو تفریح کراتے ہیں کرا لو, کھانا کھاتے ہو کھا لو, مکان بناتے ہو بناؤ, اور جو جائز نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی وہ کرو، لیکن کچھ وقت آپ کو اللہ کے راستے میں بھی دینا ضروری ہے تاکہ جنت حاصل ہو سکے. کچھ نہ کچھ وقت، کچھ نہ کچھ پیسہ اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے، کچھ نہ کچھ، چاہے 2.5% ہو، 3% ہو، 3.5% ہو، 97% آپ ہی رکھ لو، لیکن کچھ تو اللہ کے راستے میں لگاؤ، کچھ وقت تو لگاؤ. دن میں آدھا گھنٹہ ہی لگا دو، ہفتے میں ایک گھنٹہ ہی لگا دو، مہینے میں ایک ہی دن لگا دو، 3 مہینے میں 3 دن ہی لگاؤ، لیکن کچھ نہ کچھ تو لگاؤ تاکہ اس جہاد میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے. اور وہ لگانے کا مطلب بولنا نہیں ہے، خاموش رہو، بولو کچھ نہ، کہو کچھ نہ، ڈالو کچھ نہ کرو، وقت لگاؤ گھر کو بنانے میں، محلے والوں کو بنانے میں، اور دین دوسروں تک پہنچانے میں، دین ان کے دل میں اتارنے میں، اللہ رسول کی محبت دوسروں کے دلوں کے اندر اتارنے میں، اور فکر آخرت پیدا کرنے میں، اس کے لیے وقت لگانے کی ضرورت ہے. اب یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگا. اب یہ بڑے انداز ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یوں ہونا چاہیے کہ جناب طرح طرح کے بیانات دین کے خلاف آتے رہتے ہیں، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو، اپنے کوشش بڑھا دو. آپ جواب مت دو، نہ پرویز مشرف صاحب کی باتوں کا جواب دو، نہ امریکہ کی باتوں کا جواب دو، نہ جناب ان کی باتوں کا جواب دو. کوئی بات کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا دین تو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، آگے اس میں جانا ہے. یہ تو وقتی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں. آپ نے تو اپنا وقت لگانا ہے، اپنی جان لگانی ہے، اور اس میں خرچ کرنا ہے. تو جان، مال، وقت یہ لگایا جائے گا اس کے نتائج بڑھانے کو. ایک بات اس نے کہ آپ نے پلٹ کے 2 باتیں کر دی، اس نے 2 باتیں کہ آپ نے پلٹ کے 4 اس کو سنا دی، اپنا بھی وقت جائے، اس کا بھی وقت جائے، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس طرح باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتا، کام ہوتا کام کرنے سے، کام ہوتا کام کرنے سے. کام کرنے کا مطلب آدمی بنانا، انسان بنانا، مسلمان بنانا، صاحب اخلاق، صاحب کردار مسلمان تیار کرنا. خود آپ کے اخلاق اچھے ہیں، خود آپ صاحب کردار ہیں، آپ کو دیکھ کے 2 آدمی ٹھیک ہوں گے. دیے سے دیکھ کر تو دیے سے دیا جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے. آپ کے اخلاق، آپ کا کردار یہ ٹھیک ہوگا، آپ کے غریب کے بچوں کا ٹھیک ہوگا، آپ کے رشتے داروں کا ٹھیک ہوگا. دیے سے دیا جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے. اس لیے اپنے اخلاق، اپنا کردار ٹھیک کرنا چاہیے، اور کچھ تھوڑا سا وقت اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے. اے ایمان والو، کیا تمہیں بتلاؤں ایسی تجارت کے بارے میں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے اموال، مال اور جان کے ساتھ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تمہیں باغ داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پاکیزہ مکانات میں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں. اور یہ بڑی کامیابی ہے، اور یہ تو آخرت کی کامیابی. وہ اوپر آپ بولا، اور ایک اور بھی چیز ہے جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ دنیا کی کامیابی. جب تم یہ کام کرو گے، اپنی جان، مال، وقت تھوڑا 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 لگاتے رہو گے، تو نصر من اللہ وفتح قریب. یہ مشہور سے لفظ آپ نے سنا ہوگا، اسی صورت کے اندر آیا. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. اور ایک اور چیز بھی ہے جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور قریبی فتح. کیا مطلب؟ کہ اگر یہ کام کرو گے، آہستہ 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 کرتے رہو گے، 10 سال 20 سال کے اندر نتائج پیدا ہوں. ہو نہیں سکتا کہ نتائج پیدا. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، عمل کے ساتھ رد عمل، جتنا دین کے خلاف عمل ہوگا اتنا ہی اس کا رد عمل ہوگا. یہ قدرتی بات ہے. تو یہ جو دین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ آگے جا کے دین کے حق ہی میں جاتی ہیں. جب یہ عورتوں کے کپڑے اتاریں گے اور اپنے کپڑے اتاریں گے، تو یہ بات انہیں کے خلاف جائے گی، کیونکہ یہ جو اب نارمل چیزیں ہیں یا گندی چیزیں ہیں، یہ باقی رہنے والی ہیں، یہ دور جاریہ سے بہت ہو چکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ تم کام کرو، تو کام کرو گے تو نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور قریبی فتح ہوگا. باتیں کم کرنی ہے، کام زیادہ کرنا چاہیے، اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے. اور فرمایا وبشر المؤمنین، اور مومنین کو بشارت دے دیجیے، مومنین کو بشارت دے دیجیے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے راحت ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے راحت. بس الجھے نہ، باتوں میں نہ الجھے، بحث میں نہ الجھے، مخاطبہ جھگڑے میں نہ الجھے، دین کا کام کرو. دین کا کام کریں گے بتائی نکلیں گے بہت سی المؤمنین اور آپ مؤمنین کو بشارت دے گی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. فرمایا اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ, جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے ساتھیوں سے کہا من انصاری اللہ, اللہ کے راستے میں کون میری مدد کرے گا. قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو جو ان کے قریبی ساتھی تھے جن کو حواریین کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے, ہم اللہ کے راستے میں آپ کی مدد کریں گے. فآمن الطائفة, اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اے ایمان والے اللہ کے مددگار بن جاؤ. اور یہ دیکھیے دنیا دار الاسباب ہے, یوں تو اللہ تعالیٰ سب کام فرشتوں کے ذریعے سے کرا سکتے ہیں مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں محنت اور اس کے نتائج رکھے ہیں. تو محنت کی جائے گی اللہ کے راستے میں تو یہ حقیقت میں تو اپنی مدد ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہماری مدد ہے. آدمی جب دین کے لیے کام کرے گا تو مدد اپنی ہوگی یا اللہ کی ہوگی, اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ کمال ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اور ان کی عظمت کا اور جلال و جمال کا کہ جو دین کے مدد کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مدد کرنے والا کہہ دیا کہ تم ہماری مدد کر رہے ہو. اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ, جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے کہا. حواریین یہ جمع ہے حواری کی, اور آپ نے سنا ہوگا کہ یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص 12 صحابہ تھے ان کے لیے حواریین کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. اور یہ ہے واو رے ہور پور یہ عربی میں کہا جاتا ہے سفید کو گورے کو, تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو حواریین تھے یہ اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھتے تھے, بلکہ انہوں نے پیشہ ہی اختیار کر لیا تھا کپڑوں کے صاف کرنے کا تاکہ لوگوں کی گندگیاں دھو کے پاک صاف ان کو کر لیں, کپڑے بھی پاک صاف کریں, ان کے جسم بھی پاک صاف کریں, ان کی روحیں بھی پاک صاف کریں. یہ ایک روایت ہے قول ہے. تو یہ حواریین جو تھے یہ مددگار تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, تو ہر نبی کے مددگار رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی مددگار تھے. یہ تو سلسلہ دین کا سب سے چلا آ رہا ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا رہے گا قیامت تک. صحابہ جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے بھی صحابہ تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی صحابہ تھے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی صحابہ تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان کو کہا جاتا ہے حواریین. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا من انصاری الی اللہ, کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف اللہ کے راستے میں. قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو جو حواریین ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس راستے میں آپ کی مدد کریں گے, ہم اللہ کے مددگار ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت میں تو بات یہی ہوئی لیکن آگے چل کر جو ان کی نسلیں آئیں ان نسلوں میں خرابی پیدا ہوئی, چنانچہ کچھ ان میں مومن رہے اور کچھ آگے چل کر کافر بن گئے. اس کو قرآن نے کہا فآمن الطائفة من بنی اسرائیل وکفر الطائفة, کہ بنو اسرائیل کی ایک جماعت ان پر ایمان لائے اور ایک جماعت نے انکار کیا. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين, اور ہم نے ایمان والوں کو قوت عطا کی ان کے دشمنوں کے خلاف اور پھر وہ غالب آ گئے. یہاں آ کر الحمدللہ یہ سورۃ الصف شروع ختم ہوئی, اور اس سورۃ الصف میں یہ بات بتلائی گئی کہ یہ دنیا جو ہے یہ محنت کی جگہ ہے, یہ دنیا محنت کی جگہ ہے, نتیجہ جو ہے اور اس کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے وہ آخرت میں ملتا ہے, مگر اس دنیا میں محنت کرنی پڑتی ہے. اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری آخرت درست ہو تو اس کو اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, جان کا کچھ حصہ, مال کا کچھ حصہ اور وقت کا کچھ حصہ. یہ اس سورت کا مرکزی موضوع ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے راستے میں محنت کرنے کی کوشش اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر وہ بات کہ ہم باتیں کم کریں اور محنت اور کام زیادہ کریں, باتیں بالکل چھوڑ دینی چاہیے, کسی کا جواب نہیں دینا چاہیے, اور دین کے لیے جو خدمت خاموشی سے ہو سکتی ہو اللہ کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, اخبار میں لانے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت بڑھانے کے لیے جو کوشش تھوڑی 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 ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے. اگر آپ نے اپنی زندگی میں ایک آدمی بنا دیا, ایک آدمی کو نمازی بنا دیا, سچا بنا دیا, حلال روزی کھانے والا بنا دیا, تو یہ صدقہ جاری ہے آپ کے لیے. پھر دوسرا بنا دیا, تیسرا بنا دیا. ایک آدمی نہ جانے کتنے افراد کو ٹھیک کر دیتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نیک ہوتے ہیں, صاحب اخلاق اور صاحب کردار ہوتے ہیں, تو آپ کے کتنے اثرات لوگوں پر پڑتے ہیں. آپ کو بسا اوقات اندازہ بھی نہیں ہوتا, آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو ہدایت عطا کرنا. تو آدمی کو خود صاحب اخلاق صاحب کردار ہونا چاہیے, اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی محنت اللہ کے راستے میں کرنی چاہیے جتنی توفیق. تو یہ سورت کا پیغام ہے, اور اس میں ہم میں سے ہر شخص کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ میں کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگاؤں. میرے گناہ اپنی جگہ, میری دنیا کے کام اپنی جگہ, اور میری خرابیاں اپنی جگہ. چلتی رہ دنیا میں تو نہیں چلتا, لیکن کچھ نہ میں مومن بھی ہوں, اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہوں, کچھ نہ کچھ وقت میں اللہ کے لیے اور کچھ نہ کچھ پیسہ اللہ کے راستے میں. اس کا ہر ایک کو عہد کرنا چاہیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ذالک الفوز العظیم بڑی کامیابی. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سيد عبد الله حسن کے والد بیمار ہیں, ان کی صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا ارحم الراحمین, ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا اور سنایا, یا اللہ اخلاص کے ساتھ, تدبر کے ساتھ, حکمت کے ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے راستے میں جہاد کی توفیق عطا فرما, اور جو جو دین کے احکام ہمیں دیے گئے ہیں, یا اللہ حکمت کے ساتھ ان کو تھامنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو مریض ہیں ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما, آخرت بھی اچھی فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما, آخرت بھی اچھی فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا, اللهم إنا نستعينك على طاعتك, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله تعالى على خير خلقك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته الله حسب نکل جاؤں کام کر سکتا. السلام علیکم.